دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کے اصول کے لیے درود بھیج محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ نے انسان کو وہ ساری صلاحیتیں دے دی ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنی ہدایت کو تلاش کرے. ایک طرف سے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، دوسری طرف سے نبی کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے وہ سارا ماحول بھی فراہم کیا جس کے اندر انسان ان صلاحیتوں کو استعمال کر سکے. تو انسان کے اندر یہ طلب ہے کہ وہ اچھا بننا چاہتا ہے، کامل بننا چاہتا ہے، پرفیکشن کی خواہش ہے. تو خدا نے پرفیکشن تک پہنچنے کا راستہ بھی بتا دیا نبی کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بالکل اسی صلاحیت، اسی انوائرمنٹ کو استعمال کرتے ہیں، بہت آگے چل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی ماحول کے اندر ہوتے ہیں، اسی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں اور دوسرے کاموں کے اندر بہت تیز ہوتے ہیں، اس میں آگے نہیں بڑھ پاتے. تو بعض اوقات ہمیں تربیت کے عنوان سے اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ مسنگ پوائنٹ کون سا ہے، کوئی کیوں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اپنی تربیت کر لیتا ہے تہذیب نفس کے اندر، تکامل نفس کے اندر، خدا کی قرب کو حاصل کرنے میں، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. بہت سارے پوائنٹس کو جو تربیت کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک دو کی طرف میں اشارہ کروں گا اور انشاءاللہ اپنے موضوع کو ہم فالو کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنا یقین حاصل ہوا اس بات پہ جو آپ نے قبول کر لی ہے. بہت ساری چیزیں ہم قبول کر لیتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا. ہمارے مجھے یاد ہے ہم جب میٹرک میں تھے تو ہمارے پاس ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے، ان سے ہم ٹیوشن پڑھتے تھے، لیکن وہ بندے خدا کو بہت زیادہ دین پہ ایمان نہیں رکھتا تھا. اس زمانے میں فضا بھی ایسی تھی، تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی سوشلسٹ کہلاتا تھا. تو ایک دفعہ ہم سے کہنے گئے کہ تم مسلمان لوگ قیامت پہ یقین نہیں کرتے، تو ہم لوگ کا ایڈریس ایسی کر دیتے تم مسلمان لوگ. تو کیوں بھائی کیوں یقین نہیں کرتے؟ کہتے تھے کچھ سادہ سی بات ہے، اگر تمہیں اسلام آباد جانا ہو، بائی روڈ جانا ہو یا بائی ایئر جانا ہو تو کون سے جاؤ؟ ظاہر بائی ایئر جائیں گے، بائی روڈ کیوں جائیں گے؟ جب بھی کھائیں گے تھپ بھی 30 گھنٹے کا راستہ تھا میرے خیال میں اس زمانے میں. تو کیوں کوئی انسان بائی روڈ جائے گا؟ ٹھیک ہے بائی ایئر جائے گا. تو میں کہا میں ایک چیز بتاتا ہوں، اگر بائی روڈ جاؤ گے تو پہلے بائی ایئر، اگر بائی ایئر جاؤ گے تو 2 تک بازار میں فٹ پاتھ پہ رکنا پڑے گا. بائی ایئر جاؤ، 2 کی فلائٹ میں پہنچ گئے راولپنڈی اسلام آباد، 2 تک فٹ پاتھ پہ بیٹھنا پڑے گا. فٹ پاتھ پہ بیٹھو گے کوئی کیئر نہیں ہوگی، مصیبت ہی مصیبت. لیکن اگر بائی روڈ گئے 30 کا راستہ، گرمی دھوپ سب کچھ برداشت کرو، وہاں جا کے 2 تک 5 ہوٹل میں بیٹھنا ہے. نہیں اب بائی روڈ جاؤ گے بائی ایئر جاؤ گے، کون بیوقوف بائی ایئر جائے گا؟ ہر آدمی بائی روڈ جائے گا کہ بھائی 30 ٹف ٹائم ہے، لیکن اس کے بعد 2 کے مزے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم ایسے کریں گے، بائی روڈ جائیں گے. تو کہتے ہیں اگر تم لوگوں کو اتنا ہی یقین خدا اور قیامت پہ تو گناہ کیوں کرتے ہو؟ گناہ کیوں کرتے ہو؟ گناہ سے کتنا مزہ لے لو گے؟ پوری زندگی مزے لے لو گے، 60 ہو گئے، 70 ہو گئے، 80 ہو گئے، اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے بعد تم کیا جو 1000 قیامت کے اندر جلنا پڑے گا، مرنا پڑے گا. تو اگر تمہیں اس ایکویشن پہ یقین ہے تو تم میں سے کوئی گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ. بات بالکل صحیح ہے، بندہ صحیح تھا یا نہیں تھا اس سے فتح نظر، بات صحیح ہے کہ بھائی بہت سارے لوگوں کے ساتھ مشکل یہ نہیں کہ وہ کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے، یعنی علم. علم مشکل نہیں ہے. جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر مثال کے طور پہ 20-25 کے بھی ہوئے، 30 کے بھی ہوں، تو سینکڑوں مجلسیں سن چکے ہیں، बताने क्या कुछ सुन चुके हैं। मसला ये नहीं कि जानते हैं या नहीं जानते, मसला ये है कि करते हैं या नहीं करते हैं। करने ना करने में है तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं करते? एक उसके लिए यकीन नहीं है। अगर यकीन हो तो यकीन करें। अब मैं एक मिसाल तो दे दिया आपकी खिदमत में, उन साहब से नकल करके दूसरी मिसाल एक और अर्ज कर देता हूँ। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मैं अपने लिए बहुत ज्यादा अर्ज करता हूँ। और वो ये है कि भाई अगर किसी को यकीन हो, किसी को यकीन हो कि अगर मैं मिसाल के तौर पर कोई गलत काम करूंगा तो मेरे सर में आग लग जाएगी। हमारे जहन्नम के तसव्वुर में आग तो बहुत प्रोमिनेंट है, आग 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 बहुत ज्यादा बातें हैं इसके ऊपर। तो फर्ज करो अगर ये यकीन हो जाए कि गलत काम करने से आग लगती है, और आग भी कहां लगेगी? सर में लगेगी। कितनी दफा गलत काम करेगा? तो मैं कहता हूं दो दफा। एक दफा ये चेक करने के लिए कि लग रही है नहीं लग रही, दूसरी दफा रिकन्फर्मेशन के लिए कि अभी भी लग रही है नहीं लग रही। फिर नहीं करेगा। तो अगर इनको कयामत का यकीन है, कुरान करीम के अंदर सैकड़ों दफा आया आग का यकीन है, तो गुनाह क्यों कर रहे हैं? मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि पता है, कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए, यकीन नहीं आया। अब यह हमें देखना पड़ेगा यकीन आता कैसे है। यकीन फैकल्टी, अब यहाँ भी बहुत ऐसी बारीक बात है, इस पर काम नहीं हो पाएगा। ये किस फैकल्टी का पार्ट है यकीन? आया फैकल्टी ऑफ नॉलेज है या कोई और फैकल्टी है? मसलन अगर एक इंसान नॉलेज 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 10, 12, 13, 50, 75% नॉलेज तो यकीन हो जाता है? ये ऐसा नहीं, यकीन फैकल्टी की नॉलेज इस फैकल्टी का है ही नहीं। ऐसा आप इल्म को 100% पर भी ले जाओ तब भी यकीन नहीं आता, यकीन कहीं और से आता है। कहाँ से आता है यकीन? तो मिसाल के तौर पर मैंने एक किताब पढ़ी कयामत पर, मेरी नॉलेज हो गई, इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई वो 20% इन्फॉर्मेशन मुझे कयामत के बारे में मिल गई। एक और किताब पढ़ी 40, एक और 60, फिर 80, फिर 100%, तो यकीन हो जाएगा? नहीं, असल ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ये एक और फैकल्टी है, यकीन है कुछ और चीज। वो यकीन किस ग्रुप से आता है? तो अगर मैं अभी इस सब इसको इस माल के ऊपर छोड़ के चला जाऊं तो मैं ये अर्ज करूंगा कि यकीन नॉलेज के किसी लेवल का नाम नहीं है, बल्कि यकीन प्रैक्टिस के रिजल्ट में आने वाली एक और रियलिटी है। यकीन प्रैक्टिस के रिजल्ट में आने वाली एक रियलिटी। लिहाजा अगर किसी की नॉलेज 100% पे आ जाए और उसने प्रैक्टिस 10% भी ना किया तो यकीन नहीं आएगा। यकीन प्रैक्टिस का रिजल्ट है। तो किसी एक लेवल पर आपको प्रैक्टिस शुरू करना पड़ेगी। जैसे आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे उस लेवल के रेलिवेंट यकीन आपके पास आएगा, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी आपका यकीन खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। फिर आप एक ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं कि जहां पर आप अपने आप को ऑटो पे छोड़ दें तब भी सही करेंगे। एक जगह आती है कि इंसान ऑटो पे छोड़ देता है जब भी सही चलता
रहता
है। एक वजह है कि डिफरेंस क्यों आता है और हमारी बात कहां पर है, तो उसको रिकैप करने की खातिर कि हमारा मौजू क्या है। हमारा मौजू ये था, कल और परसों आपकी खिदमत में इसके ऊपर बात हुई, वो ये कि खुदा तआला हमसे कुछ चाहता है। अहले बैत अत्हार ने कुछ तालीमात हमें दी। पहले दिन हमने तालीमात की इस तरह इस्तेमाल की थी, दूसरे दिन मीरास की इस तरह इस्तेमाल की थी। उनकी एक मीरास है, वो मीरास हमारे पास है या नहीं है? अगर पहले तो आइडेंटिफाई हुआ तो है क्या, दूसरा सवाल यह कि है या नहीं है, तीसरा सवाल यह कि अगर नहीं है तो आएगी कैसे? सही। तो कल इस पे बात हुई कि उनकी मीरास में से एक तकवा है, और उस तकवा को हमने ट्रांसलेट किया उबूदियत में, अल्लाह की बंदगी में। मा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून का तर्जुमा زیادہ اچھا ترجمہ یہ رہے گا کہ میں نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ میری بندگی کریں. یہ ترجمہ بہت ڈیپ نہیں ہوگا کہ عبادت کریں. درود بھیجے گا محمد والا اس بات کا معترض ہوتا جا رہا ہوں جیسے جیسے میری عمر گزرتی جا رہی ہے کہ جو میرے دل میں آئے گی وہ میں بولوں گا. پہلے میں سوچتا تھا کہ جب انسان ممبر پہ بیٹھتا ہے تو اسے کچھ بولنا چاہیے کچھ نہیں بولنا چاہیے. پھر اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے شاید میری انڈیپینڈنس بڑھتی جا رہی ہے تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں, جو میرے دل میں آئے گی وہ میں بولوں گا. بیک گراؤنڈ میں مجھے ایک آواز آ رہی ہے جو میرے تھاٹ کے پروسیس کو خراب کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کمرے کی جگہ بہت لمیٹیڈ ہے, یہاں پہ ایکو بہت زیادہ ہوتی ہے, تو جہاں کہیں سے بھی آواز آ رہی ہے اس کو بولیں کہ کہیں اور جا کے بات کر لیں. چونکہ اگر میں خاموش ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں, ٹھیک ہے, جب میں خاموش ہوں اور پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہو تو میرا سوچنے کا کام خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں آواز بند کر لیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو بھائی علم علیحدہ ہے, یقین علیحدہ ہے, اور یقین کی فیکلٹی ڈفرینٹ ہے بالکل. یقین کا تعلق انفارمیشن سے نہیں, آپ انفارمیشن پڑھائے جاؤ علم نہیں آتا. اور اس کے رزلٹ, اس کے ایک فینومینا کیا ہے, یہ فینومینا انفیسٹیشن یہی. بہت سارے لوگ بہت ساری مجلسیں سن چکے ہیں, اتنا سب یقین نہیں آ رہا کیونکہ علم بڑھ رہا ہے, یقین نہیں بڑھ رہا. علم بڑھایا جاؤ کچھ نہیں ہوگا. پریکٹس بڑھاؤ تاکہ یقین بڑھے. پریکٹس بڑھائیں کہ یقین بڑھے, یہ کوسچن ہے. میں اس کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں. بات ہو رہی تھی اس میں کہ اہل بیت کی لیگیسی کیا ہے. اس میں ہم نے کہا کہ لیگیسی اس کو تو بتاتے ہیں کچھ رکاوٹیں ہیں. آج جو بات شروع کی تھی اس پہ تھی کچھ رکاوٹیں ہیں. ایک رکاوٹ کیا ہے, کسی کے پاس یقین ہے کسی کے پاس یقین نہیں. جس کے پاس یقین ہے وہ اپنے آپ کو لے کے اوپر جاتا ہے بہت تیزی سے. جس کے پاس یقین نہیں ہے وہ علم کا ڈھیر لیے بیٹھا رہتا ہے. خدا نے کر قرآن کریم فرماتے ہیں کل حمار یحمل اسفارا, ٹرانسلیشن کے قابل بھی نہیں ہے یہ بات. تو جناب احدی, تو ایسا نہ ہو. دوسرا رکاوٹ کیا ہے؟ دوسری رکاوٹ ایک بہت ٹپیکل ایشو ہے, بہت سائنٹیفک ایشو کہہ سکتے ہیں اس کو. وہ کیا ہے؟ مس کانسیپشن. کانسیپٹس میں کلیئرٹی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جو کام کیا وہ یہ کہ اللہ کے رسول تشریف لاتے تھے, گفتگو فرماتے تھے ایبسلوٹ کلیئرٹی کے ساتھ. جاہل سے جاہل انسان بھی سنتا تھا تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کیا بالکل کلیئر, 2 + 2 = 4, ختم. اچھا, ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم اتنے کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کلیئر بات کرے تو وہ ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں تو بچکانا باتیں ہوں گی. اگر کمپلیکیٹڈ بات کرے تو کلیئرٹی نہیں ہوتی اس کے اندر. تو اب مثال کے طور پر کچھ اسپیکرس کو لوگ اس لیے پسند نہیں کرتے کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ بات کرتے ہیں, اور کچھ کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ان کی بات میں کوئی کمپلیکیشن ہے ہی نہیں, سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو ہم لوگ کمپلیکیٹڈ ہو گئے نا, اس کمپلیکیشن کی وجہ سے یہ پرابلم آ گئی. تو جو اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے تھے وہ زیادہ تر لوگ اپنی نیچرل سمپلسٹی کے اوپر باقی تھے, یا نہیں بھی تھے تو اللہ کے رسول نے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ وہ اپنی نیچرل پوزیشن پہ واپس آ گئے تھے. یعنی وہ یہ تھا کہ وہ فیکٹری فٹنگ پہ واپس آ گئے تھے کہ اللہ کے رسول گفتگو اشارہ کرنا تو سن لیتے تھے کہ بھائی یہ کیا کیا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہماری فیکٹری فٹنگ ڈسٹرب ہو گئی ہے. تو اب ہم بڑی کوشش کرنی پڑے گی ہمیں کہ نمبر ایک یقین کیسے لائیں. تو یقین لائیں تھوڑا تھوڑا پریکٹس کے ذریعے سے, اور اس پریکٹس میں کی پوائنٹ کنٹرول ہے جس کو میں کبھی عرض کروں گا ابھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کوشش یہ کریں حد تک امکان کہ میرے اور آپ کی فیکٹری سیٹنگ ریسٹور ہو جائے, اس کو کسی طریقے سے واپس لے آئیں. یہ کیسے ہوتا ہے, یہ واپس کیسے آتی ہے؟ یعنی وہ کمپلیکیشن اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ جو ہمارے دماغ میں آ چکا ہے وہ سب جائے, اور قرآن کی آیت میں سنوں اور مجھے سمجھ میں آئے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جو کی پوائنٹ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ صداقت ہے, سچائی. اگر کوئی انسان سچا ہو تو اس کی فیکٹری فٹنگ واپس آ جاتی ہے, اس کو اللہ کا دین سمجھ میں آنے لگتا ہے. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کسی آدمی کے اندر سچائی کی کمی ہو, پورا قرآن بھی روزانہ سنے گا سمجھ میں نہیں آئے. یہ پرابلم. دو پوائنٹ عمل کے سمجھ میں آتے ہیں. نمبر ایک, عمل کرو چاہے کم ہی صحیح, پرسسٹنٹلی کرو, چھوڑو نہیں. نمبر ایک. اور نمبر دو بات یہ ہوئی کہ آپ اور میں سچائی کے سوا کوئی راستے پہ نہ چلیں. سچائی پہ رہیں گے ہم لوگ کو دین سمجھیں گے. اور اس سلسلے میں ایک آخری جملہ اور میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھی جا سکتی ہے, وہ کیا ہے؟ جھوٹا آدمی, چاہے جھوٹ کسی بھی قسم کا ہو, جو میں نے کل تھوڑا سا عرض کیا تھا بعد میں عرض کروں گا, جھوٹا آدمی نہ دین دے گا نہ دین لے گا. جھوٹا آدمی نہ دین دے گا نہ دین لے گا. سچائی سے یہ توقع ہے کہ وہ دین دے گا اور سچا بندہ ہی دین لے گا. تو دونوں میں کہیں پر بھی اگر گیپ آ گیا دین منتقل نہیں ہوگا. دونوں میں کہیں پر بھی گیپ آ گیا, دینے والے میں یا لینے والے میں, تو یہ ٹرانسفر پھر نہیں ہونے والا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو دو تین باتیں ہو گئیں. اور کل ہم نے بات شروع کی تھی کہ اہل بیت کی میراث تقویٰ اور زہد اور معنویت, تقریباً تینوں کچھ نزدیک ٹرمز ہیں, سب میں فرق ہے لیکن نزدیک ہیں. اس کیا ہوتا ہے تقویٰ, معنویت, زہد, یہ کیا ہوتا ہے؟ تو کل ہم نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہوتا ہے, یہ بتایا کہ کیا نہیں ہوتا ہے. تو یہ عرض کیا کہ بھئی یہ جو کمالات ہیں, کرامات ہیں, یہ تقویٰ نہیں ہوتا ہے. یہ کمالات و کرامات کی باتوں کا ان غیر حق, حق کے بغیر بھی آتے ہیں. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ایک آدمی اگر فٹ ہونا چاہتا ہے, اس کی باڈی میں بلڈ پریشر نہ ہو مثال کے طور پر, اس کا کولیسٹرول کا لیول کنٹرول میں ہو, اس کا اسٹیمنا اچھا ہو, تو اس کے لیے کیا سورہ کوثر ضروری ہے؟ نہیں. صبح کو اٹھے, جاگنگ کرے, گھومے پھرے, یہ سب کام کرے, احتیاط کرے, اس کی باڈی فٹ ہو جائے گی. تو کمالات کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا بندہ ہو؟ نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے نفس کے اوپر, اپنے ذہن کے اوپر کچھ کنٹرول کریں, وہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے سورہ کوثر کی بھی ضرورت نہیں. کیسے؟ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, اور اس میں تقویٰ اور کمالات کا تھوڑا سا فرق سمجھ میں آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب ایک آدمی دعوے دار تھا, وہ بھی کسی اور دین کا. وہ دعوے دار تھا کہ تم کچھ چھپاؤ میں بتا دوں گا کیا چھپایا, کہاں چھپایا. تو نارمل سے بات ہٹ گئی نا. آپ نے اپنے گھر میں کچھ چھپایا, اس زمانے بینکس تو ہوتے نہیں تھے جو لوگوں کا مال لوٹ کے رکھ لیں, لوگ خود اپنا سامان خود کہیں رکھ لیتے تھے. تو بینک تو ہوتے نہیں تھے, تو لوگ کہیں اپنی چیزیں اسی طرح چھپا چھپو کے رکھا کرتے تھے. تو اگر کوئی آدمی یہ بتا دے تم نے کوئی چیز کہاں رکھی ہے تو بہت بڑی بات ہے, سارے خزانے اس کے ہاتھ میں لگ گئے. اسی طرح بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کسی بندے نے کوئی چیز بہت زیادہ احتیاط سے رکھ دی, جیسے ہمارے گھروں میں کافی دفعہ ہو جاتا ہے, وہ غائب ہو گئی, وہ پتہ نہیں چلا کہاں احتیاط سے رکھ دی. تو بھی آدمی بڑا کارآمد ہوتا تھا جو یہ بتا دیتا تھا کہ کہاں رکھی ہے. تو اس نے دعویٰ کیا, اس کے بعد وہ دعویٰ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے کہا کہ تم مسلمانوں میں اگر کوئی کر سکتا ہے تم لوگ کر کے دکھاؤ. یہ جو سامری پن ہے نا, یہ آج تک چل رہا ہے. آج تک چل رہا ہے, کیونکہ اگر تم مسلمانوں کے اندر طاقت ہے تو 110 منزلہ عمارت بنا کے دکھاؤ. یہ سامری پن ہے, یہ ابھی بھی چل رہا ہے. آپ کو اور ہمیں بہت غور سے دیکھنا پڑے گا ایک سامری پن کون سا, خدا کی بندگی کیا ہے. تو وہ آیا, اس نے کہا کہ تم مسلمانوں میں طاقت ہے تم کر کے دکھاؤ. تو اب مسلمان بےچارے بڑے پریشان, وہ چھپاتا تھا, جو کوئی بھی چھپا دے وہ بتا دیا کرتا. تو کسی نے کہا کہ تم ایسا کرو, تم امام کے پاس جاؤ. کوئی اس کو لے کر امام کے پاس آ گئے. ظاہر ہے جب اس زمانے میں اور کسی بھی زمانے میں کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو, دین کے لیے رکاوٹ بن رہی ہو, تو دین کے محافظ تو امامت ہی ہوتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعن جد. پھر امام کے پاس لائے کہ مولا یہ کیا معاملہ ہو گیا. امام نے کہا کہ چھپاؤ. چھپایا, بتا دیا امام کے سامنے, اس نے کر کے دکھایا. امام نے کہا کہ اب امام کو دوسرے لوگوں کو بہت کچھ سکھانا ہے اور اس کو بھی سکھانا ہے اگر چانس ہو. تو امام نے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ تم یہ کیسے کرتے ہو. تو اس نے کہا کہ ہم بتا دیتا ہوں. اس نے کہا, بہت عجیب روایت ہے ہمارے پاس, مضبوط روایت ہے, کہا کہ میں جہاں اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہو یا حمایت کرنی ہو, یعنی میرے پاس دو آپشن آتے ہیں, یہ نفس کہتا ہے یہ کر لو اور ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ نفس کہتا نہیں کرو, تو میں وہ کرتا ہوں جو نفس کے مخالف ہوتا ہے. مثلا میں کھانا کھا رہا ہوں, ایک حد تک تو میری باڈی کی ضرورت ہے, اس کے بعد نفس کہتا ہے کھاؤ, مزے کے لیے کھاؤ. ہوتا ہے خاص کر اگر آپ بوفے پہ جا رہے ہیں تو پھر تو بہت ہوتا ہے. تو اس کے بعد نفس کہتا ہے کھاؤ, وہ کہتا ہے نہیں, میں ہمیشہ نفس کی مخالفت کرتا ہوں. جب نفس کچھ کہتا ہے میں کہتا ہوں نہیں, وہ نہیں کروں گا جو نفس کہہ رہا ہے. اس کی وجہ سے مجھے یہ طاقت مل گئی ہے. صحیح, تو بھید کھل گیا کہ معاملہ دین اور بے دین کا نہیں ہے. اچھا آپ مجھ سے کہیں گے مولانا یہ ابھی بھی ویلڈ ہے کیا؟ میں یہاں بیٹھ کے قسم نہیں کھاؤں گا, ہاں ویلڈ ہے, ابھی بھی ویلڈ ہے. اگر کوئی یہ کرے گا اور اس کو اپنی زندگی کی عادت بنائے گا, اسے کمالات مل سکتے ہیں. دین کی بات نہیں ہو رہی ہے, کمالات کی بات ہو رہی ہے, یہ چیزیں مل جائیں گی. اچھا یہ ہو گیا, اب اتنا ہو گیا, اب لوگ متاثر کہ بھائی اس نے امام کے سامنے بھی کر کے دکھا دیا. امام نے کہا ابھی دیکھ. جب یہ سب کر لیا اس نے, امام نے کہا تم نے یہی کہا نا کہ جب بھی تمہارے سامنے دو آپشن آتے ہیں تم نفس کی مخالفت کرتے ہو. اس نے کہا جی ایسے ہی. امام نے کہا ٹھیک. امام نے ایک دلیل دی ختمی مرتبت کی نبوت پہ, دلیل دی عقلی دلیل. اس دلیل کی بنیاد پر نبی کا نام لیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی, اس نے دلیل سن لی. امام نے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ تمہارا نفس کیا کہہ رہا ہے اور تمہاری عقل کیا کہہ رہی ہے. تو وہ منصف آدمی تھا, اس نے کہا کہ آپ نے جو دلیل دی ہے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. امام نے فرمایا تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ کہا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے اور جو میں سمجھ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا ہے یہ بات غلط ہے, اور آپ کی بات مجھے صحیح لگ رہی ہے کہ جو آپ نے نام وہ نبی ہے. تو امام نے فرمایا کہ اب تمہارا نفس کیا کہتا ہے؟ میرا نفس یہ کہتا ہے کہ اگر میں دین کو ایمان لے آیا تو جو میری کمیونٹی میں میری پوزیشن ہے وہ تو سب ختم ہو جائے گی, میں تو زیرو ہو جاؤں گا. تو امام نے فرمایا کہ تم نے ساری زندگی نفس کی مخالفت کی تھی, اب بتاؤ اب تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنا اسٹائل جو ہے وہ چینج نہیں کروں, میں نے ہمیشہ نفس کی مخالفت کی تھی, میں نے ہمیشہ عقل کی بات مانی تھی, میں عقل کی بات مانوں گا اور میں آپ کے ہاتھ پر آپ کا دین قبول کر لیتا ہوں. اس نے دین قبول کر لیا. اچھا کیا میں واقعی یہاں پہ چھوڑ ختم کر سکتا ہوں کیا؟ کیوں, ابھی چھپانے والا مسئلہ تو حل ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مسلمان تو ہو گیا. امام نے فرمایا اب چھپاؤ. اب جو پوچھا تو نہیں بتا پایا. تو مسلمانوں نے سوچا دل میں کہ لو بھیا, یہ پہلے تو کچھ کر بھی پا رہا تھا اور اس سے بھی گیا. امام نے جو جواب دیا نا وہ تخوا اور اس ٹائپ کے سامری پن کا جواب ہے. لوگوں نے پوچھا مولا دین قبول کر لیا اس نے, یہ تو بہت اچھا ہو گیا, یہ ہاتھ سے کیوں نکل گیا اس کے؟ امام نے فرمایا کہ یہ نفس کی مخالفت کرتا تھا لیکن تھا منکر رسول, آخرت میں اس کا اکاؤنٹ نہیں تھا, خدا اس کو دنیا میں ہی نواز رہا تھا. اب اس کی آخرت کی زندگی شروع ہوئی ہے. اب اس کی اچھائیوں کے لیے خدا اس کی آخرت کی زندگی بنائے.
بارگاہ امام علیہ السلام صلوات.
یہ فرق ہے تقویٰ میں اور کمالات. آپ کو دنیا میں کمالات چاہیے نا, اور نعوذ باللہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ بس مجھے تو یہ جادو چاہیے, مل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. کسی بھی ہندو سے پوچھ لو کیسے ملے گا, ہندو سادھو بدھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کسی بھی ایسے آدمی سے پوچھ لو یہ کمالات کیسے ملیں گے, مل جائیں گے. جس کو ہم لوگ آج کی دنیا میں ایک جنرل ٹائٹل میں رکھ کے کہتے ہیں بلیک میجک, یہ سب بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ نہیں مجھے کمالات نہیں چاہیے, مجھے بندگی چاہیے, ہاں پھر گیم کچھ اور ہے. تو اب آپ کے پاس دو راستے ہیں, یا تو آپ یہ کہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا, اے خدایا ہمیں دے اور دنیا میں دے, دنیا میں دے کیا, دے جادو, دے پیسہ, دے دولت, دے طاقت, دے شہرت, دے بس دنیا میں دے. ابھی پشیمان ہونے والے ہو, خدا نے مدد فرماتا ہے میں اس کو میں بھر بھر کے دنیا میں دوں گا اور آخرت میں کچھ نہیں دوں گا میں. اسی لیے کہا جلد بازی شیطان کا کام ہے. دوسری آیت کریمہ کہتی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, البتہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے. وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں خدا دنیا میں تو دے لیکن حسنتن, نیکی دے, دنیا میں دے لیکن نیکی دے, اور آخرت میں بھی دے اور نیکی دے. ہاں یہ مومن کو مانگنا ہے. بس اگر تقویٰ کا مطلب میں اور آپ یہ لے رہے ہیں کہ مثلا وہ جلیبی لے آئے, وہ کشمش لے آئے, وہ یہ کر لے وہ کر لے, یہ تقویٰ نہیں ہے. یہ کچھ آپ نے اچھا کام کیا ہو جس میں آپ کی اورینٹیشن یہی کچھ ہو, خدا نہ ہو, تو پھر یہ ملتا ہے اور جلدی جلدی مل جاتا ہے, زیادہ دیر بھی نہیں لگتی. لیکن اگر آپ کی اور میری اورینٹیشن خدا ہے اور تقویٰ ہے اور اللہ کی عبودیت بندگی ہے, آخرت کی زندگی ہے, تو ان کے پیچھے مت جاؤ, اپنا کام کرو, بندگی کرو, یہ تقویٰ ہے پھر. اور اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے, اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ علم اور یقین میں کیا فرق ہے, اور یقین کا آغاز کہاں پر ہے, اور اب اس بات کو دونوں کو لاؤں, دونوں کا اسٹارٹنگ پوائنٹ. آپ کو یقین چاہیے, اسٹارٹنگ پوائنٹ, تقویٰ چاہیے, اسٹارٹنگ پوائنٹ, دونوں کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کنٹرول. اللہ کی خاطر کنٹرول کرو. تو اہل بیت کی میراث کیا ہے؟ اہل بیت کی میراث ہے تقویٰ, زہد, معنویت. بیس کیا ہے؟ کنٹرول. کس چیز پہ کنٹرول؟ کس پہ کنٹرول؟ نفس کی خواہشات پہ کنٹرول. وہ خواہشات کیا ہیں, اس کا کیا کوئی سائنس ہے یا کچھ جملات ہیں, کیا ہے یہ؟ تھوڑا سا اس کے اوپر تعارف عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے صاحب. یہ اے بی سی ہے علم اخلاق کی. یہاں سے جو کچھ شروع ہو رہا ہے یہ علم اخلاق کی اے بی سی ہے بالکل. اور وہ اے بی سی کیا ہے, یہ آپ کم سے کم جس کتاب میں اس وقت اردو زبان میں بھی اور انگلش میں کسی حد تک ڈھونڈ پائیں گے وہ معراج السعادہ ہے. معراج السعادہ اصل کتاب اس کا اردو ترجمہ ہوا تھا عروج السعادہ. عروج السعادہ رائٹر کا نام ہے ملا احمد نراقی. اس کی کچھ سمرائز ورژن انگلش میں بھی اویلیبل ہیں. اصل کتاب جامع السعادہ پائے کی کتاب ہے, علم اخلاق کی, جسے کہتے ہیں مدر بک. اس میں اصل اخلاق, اخلاق ریفلیکٹ ہوا ہے. پورا پلان کیا ہے میرے لیے فزکس میں, کیمسٹری میں, آپ فزکس میں فزیکل باڈیز کے اوپر بات کرتے ہیں, کیمسٹری میں کیمیکلس کے اوپر بات کرتے ہیں. پلان کیا ہے آپ کا؟ کنٹرول ہے. فزیکل باڈی کے آپ تمام رولس ریگولیشن سمجھنا چاہتے ہیں, اس سے آپ کو کنٹرول ملتا ہے. کیمسٹری کے اندر بھی آپ اس کو کنٹرول میں لیتے ہیں, اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. اخلاق میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اخلاق میں آپ ہیومن نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ اس نیچر کو سمجھ کے اس کے اندر جو کمالات ہیں जिस जगह तक ये पहुंच सकती उसको आप हासिल करने की कोशिश करें। ह्यूमन नेचर को पहले समझना, हमारी रियलिटी क्या है। अखलाक में जो सबसे पहला काम किया जाता है वो इंसान की रियलिटी को समझने की कोशिश की जाती है। हमारी रियलिटी क्या है, फंडामेंटल्स बिल्कुल ए बी सी। हमारी रियलिटी दो है, एक फिजिकल है एक नॉन फिजिकल, नॉन मटीरियल, जिसको गोरी सीना की तबीयत में पैरवी में मेटाफिजिकल कहा जाता है, मेटाफिजिकल। और उसको उसने कहा था मावरा तबीयत, तबीयत यानी फिजिकल वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड, मेटाफिजिकल इसके पीछे, इसके पीछे। ऐसे जो इसके पीछे है ये दो रियलिटीज है, लेकिन दोनों का कनेक्शन है। वो क्या है, जिसके ऊपर आप ज्यादा मेहनत करेंगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सही है? तो अगर आपने अपने फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर बहुत मेहनत की और आपने अपने नॉन फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस को इग्नोर किया तो ये फिजिकल वर्ल्ड डोमिनेंट हो जाएगी और वो नॉन फिजिकल को फंक्शन नहीं करने देगी। लेकिन अगर आपने नॉन फिजिकल के ऊपर मेहनत की तो फिर वो स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों में से किस रियलिटी की एग्जिस्टेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है? सबको मालूम है नॉन फिजिकल को, क्यों? उसके अंदर लाइफ का स्पैन बहुत बड़ा है, अगर ना कहें कि इनडेफिनिट। असल उसका कोई प्लान है ही नहीं हमेशा के लिए, बाकी रहने के लिए। और फिजिकल प्लान की तो बहुत छोटा सा है, 70-80 साल, 50 साल, जितने भी साल। तो सबको मालूम है कि ये जो फिजिकल रियलिटी है इसकी इतनी ज्यादा वर्थ नहीं है। असल वर्थ जो है उस नॉन फिजिकल रियलिटी की, नॉन मटीरियल रियलिटी की है। इसको खुदा ने अपनी रूह से ताबीर किया है और उसका लाइफ का कोई रुकने का हिस्सा नहीं है, वो हमेशा चलती है। खालिदीना फिया उसके साथ है एक्चुअली। और भी पिछले अश्रे में भी मैंने जुमला कुरान करीम से सीख कर 2-3 दफा अर्ज किया था, यहाँ भी अर्ज कर रहा हूँ। कुरान करीम में कुफार बाज़ औक़ात सवाल करते हैं तो कुरान खुदा नुमता उन सवालों को जवाब देता है। और बाज़ जगह पर बौखला के भी कुछ सवाल हैं, कुछ आकलों के भी सवाल हैं। तो बाज़ औक़ात तो सवाल बहुत स्टूपिड से हैं। एक आदमी हड्डियों का चूरा हाथ पर डालते कहते हैं मैं यो यल एज़ामा वहिया रमीम, हड्डियों का चूरा हाथ पर डालते फूंक मारता है। वो कहता है कौन इस चूरे को जमा करेगा, हड्डियों के इस चूरे को कौन जमा करेगा? खुदा नुदाल फरमाता है यूही अल्लज़ी अनशअहा अव्वल मर्रत, वही जमा करेगा जिसने पहले इसको खल्क किया था। जब पहले खल्क कर सकता था दोबारा क्यों नहीं खल्क कर सकता? तो बात तो सवालात जवाबात ऐसे होते हैं कि किसी बेवकूफ ने एक हरकत कर दी, लेकिन बात सवालात बड़े पाए के सवाल खुदा नुदाल ने कहे कि लोग पूछ रहे हैं। और वो उनमें से एक सवाल यह है कि कोई पूछने वाला पूछता है कि अय्याना मुरसाहा, ये जो वजूद की किश्ती चल रही है इसका लंगर कहाँ है, रुकेगा कहाँ? इस सवाल में इतनी डेप्थ है भाई। ये जो दुनिया है ये वजूद का एक लग, एक वजूद की किश्ती है ना, उसका एक स्टॉप ये है, स्टॉप ये है, ये ट्रैवलिंग भी नहीं है एक्चुअली, एक स्टॉप, एक स्टेशन है। तो ये स्टेशन चला जाएगा फिर क्या एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी इस स्टेशन के बाद? नहीं, उसके बाद बरज़ख शुरू हो जाएगी, वो खुद एक लाइफ है। उसके बाद फिर महशर आएगी, वो खुद एक लाइफ है। फिर पुलिस आ, वो खुद एक लाइफ है। उसके बाद जन्नत जहन्नम, खुद एक लाइफ है। तो पूछने वाला पूछता है अय्याना मुरसाहा, इस किश्ती का लंगर कहाँ है? ये ट्रैवलिंग ही कर रही है, स्टेशन ट्रैवलिंग, स्टेशन ट्रैवलिंग, रुकेगी कहाँ? खुदा ने उतार फरमाता है नहीं रुकती, खुदा जानता है कहाँ। ये बहुत अजीब बात है। और अल्लाह तबारकुल्लाह का एक जुमला मैं बयान कर करके मजे लेता हूँ। और अल्लाह तबारकुल्लाह ने फरमाया था कि हम फना के लिए खल्क नहीं हुए, हम बका के लिए खल्क हुए। फना के लिए खल्क नहीं हुए, ये किश्ती नहीं रुकेगी, ये किश्ती चलेगी। और कहाँ तक जाएगी? इलैहि राजिऊन। इस किश्ती का एंड इसलिए नहीं, क्योंकि इसका इसकी मंजिल खुद खुदा है और खुदा की कोई हकीकत में इख्तिताम नहीं है। ज्यादा वजूद की किश्ती कभी खत्म नहीं होगी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, किश्ती कभी खत्म नहीं होगी। हम लोग समझने खत्म होने वाली। نہیں ختم ہوگا. تو تقویٰ کیا ہے؟ اخلاق کی اے بی سی کیا ہوئی؟ ایک فزیکل باڈی، نان فزیکل، آپ کے اندر فزیکل ریالٹی، نان فزیکل ریالٹی. نان فزیکل ریالٹی ہمیشہ چلنے والی ہے، اس کی امپورٹینس بہت زیادہ ہے، فزیکل کی اتنی زیادہ نہیں. لیکن پرابلم کیا ہے مجھے کہ ابھی جو آپ کے سامنے امیڈیٹلی آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کون سی ہے؟ فزیکل. اچھا یہ جو فزیکل ہے،
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
یہ جو فزیکل ہے اس کے اندر کچھ خواہشات ہیں. کراس یہاں پر ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر، اس کے اندر کچھ خواہشات ہیں. اچھا کچھ خواہشات ہیں کس کے اندر؟ وہ جو فزیکل والی بدن، اس کے اندر کچھ خواہشات ہیں. ساری غلط ہیں؟ نہیں، اگر غلط ہوتی تو خدا ڈال دیں گے. ہیں صحیح. مثلا جیسے بھوک لگتی ہے، یہ غلط خواہش ہے بھائی؟ اگر بھوک نہیں لگے گی تو تم کیا ہر وقت اپنے باڈی کے ساتھ کیلوریز کا تھرمامیٹر لے کے چلو گی کہ مجھے کتنی کیلوریز چاہیے؟ یہ بھوک لگتی ہے تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ میری فزیکل نیڈ ہے کوئی. اگر یہ بھوک نہ لگے تو عذاب آ جائے گا. تو انسان بندہ چل رہا ہوگا، پھٹ سے گرے گا، ختم ہو گیا، مر گیا. لو جی کیوں مر گیا بھائی؟ ختم ہو گیا، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی اس کو، اس کو بھوک لگ رہی تھی، اس کو کھانا کھا لینا چاہیے تھا، اس نے نہیں کھایا تین دن سے، اس لیے مر گیا. بھوک اس کے رکھی ہے
کیا؟
اچھا بھوک کی خواہش اچھی ہے، سونے کی خواہش اچھی ہے، بری ہے؟ بہت اچھی ہے، باڈی ریسٹور ہوتی ہے، اس کا فنکشن صحیح ہو جاتا ہے. اچھا جناب علی، جنسی خواہشات بری ہیں اچھی ہیں؟ سوال ہی نہ کرو اس کا، ٹھیک ہے. اور کیا خواہش ہے؟ طاقت کی خواہش، مجھے طاقت چاہیے، اچھی ہے یا بری ہے؟ اچھی ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے، وہ نیچر کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے اپنے آپ کو. دشمن سے لڑتے وقت انسان کے اندر جوش و جذبہ آتا ہے، غیظ و غضب ٹائپ کا آتا ہے، یہ بری خواہش ہے؟ اچھی خواہش، اچھی خواہش ہے. مثلا ایک خطرہ انسان کے سامنے آتا ہے، کوئی مثلا آسٹریلیا میں تو کروکوڈائل بہت آتے رہتے، تو کوئی آ گیا جناب، اچانک آپ کے اندر ایک ایسی طاقت آتی ہے جو آپ کے وجود میں اب تک نہیں آئی تھی. ود ان سیکنڈز آپ کے اندر ایک ایسی طاقت آتی ہے جس کا ابھی تک کوئی اسکل سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آپ کے پاس ہے بھی یا نہیں. تو یہ ساری خواہشات اچھی ہیں، کیا بری ہے؟ اس کا استعمال برا ہے. مثلا بھوک تو اچھی خواہش ہے، کوئی زندہ ہی کھانے کے لیے، ہاں اب برا ہے، یہ برا ہے. سونے کی خواہش تو بہت اچھی ہے، لیکن کوئی جاگتا ہی اس تیاری میں ہے کہ دوبارہ کب سوؤں گا. جاگتا ہے اس تیاری میں کہ سونا کب ہے، ٹھیک ہے. اور مثلا ساری میں نے عرض کر دی، مثلا انسان کے اندر غصہ ہو تو اچھا ہے، دشمن کا کنٹرول، سامنا فرنٹ کرنے کے لیے، ہاں اچھا ہے. اب کوئی آدمی بار بار غصہ دکھایا جا رہا ہے، اب کروکوڈائل نہیں ہے تب بھی غصہ دکھایا جا رہا ہے، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. اب مثلا آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو آرام ملے، یہ خود خواہش اچھی ہے، بری، بہت اچھی خواہش، آرام ملنا چاہیے. اور وہ جناب علی محل پہ محل بنایا جا رہا ہے کہ اس سے آرام ملے، یہ سب بری بات ہے. تو کیا ہوا؟ خواہش تو اچھی ہے، لیکن خواہش کا حد سے بڑھ جانا یہ برا ہے. علم اخلاق کیا سکھاتا ہے؟ علم اخلاق سکھاتا ہے کہ تمہارے اندر قوہ شہابیہ ہے، تمہارے اندر قوہ غصبیہ ہے، تمہارے اندر قوہ وہمیہ ہے. یہ تین طاقتیں تمہارے اندر اللہ نے اچھی دی تھی، بری نہیں تھی، تم اس کا استعمال بعض اوقات غلط کر لیتے ہو. اور تمہیں کیا دیا خدا نے؟ ایک چوتھی طاقت دی، قوہ عقلیہ. اس قوہ عقلیہ کے ذریعے سے ان تین طاقتوں کو کنٹرول کر لو تو تمہاری روح پھر پرواز کرے.
بر محمد اہل بیت محمد صلوات.
اب انسان کیا کرے؟ اس کو تقویٰ چاہیے، پرہیزگاری چاہیے، معنویت چاہیے. تو وہ یہ دیکھتا رہے کہ یہ جو میرے خواہشات ہیں یہ میری عقل کے کنٹرول میں ہیں یا نہیں. اگر یہ میری عقل کے کنٹرول میں چل رہی ہیں تو یہ اسپرچولی ڈیولپ ہوگا، یہ اسپرچولی بہت ڈیولپ ہوگا. لیکن اگر یہ کنٹرول میں نہیں ہے تو جتنا کنٹرول میں نہیں ہے یہ اتنا ہی نیچے کی طرف جائے گا. تو انسان کو اللہ نے اعلیٰ علیین میں خلق کیا ہے، لیکن یہ اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے. اعلیٰ علیین میں کیسے جائے گا؟ کنٹرول بڑھائے اور ان خواہشات پہ کنٹرول کرتا چلے جائے، تو یہ اعلیٰ علیین میں پہنچ جائے گا. اگر ان خواہشات پہ کنٹرول نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اسفل السافلین میں جائے گا. फिर नीचे जाएगा। आपको और मुझे क्या करना है, यही करना कि भाई आप अपनी लाइफ में देखते रहिए कि जो आप अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, कहीं हद से तजावुज तो नहीं कर रहे हैं। मसलन दुश्मन नजर आए तो आपके अंदर एक जज्बा आना चाहिए जिससे आप लड़े, अब आप अपने भाई को देखकर भी वही जज्बा ला रहे हैं। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे हसद हो रही है, ये तो जानवरों की ख्वाहिश थी आपके अंदर क्यों आ रही है, तो जानवर की ख्वाहिश। अब मिसाल के तौर पर आपको अपने जिंदगी में प्लानिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, इसको कोई वहमिया कहते हैं टेक्निकली। तो ये प्लानिंग जो है ये किसी दूसरे को बर्बाद करने के लिए भी करनी चाहिए क्या, नहीं उसको मक्कारी कहते हैं, ये तो लोमड़ी की सिफत है, जानवर की ख्वाहिश है, आपको जानवर नहीं होना चाहिए। तो आपको पॉजिटिव कोवे वहमिया को इस्तेमाल करना चाहिए, आप प्लान करें अपनी जिंदगी के लिए, अल्लाह का कर्म कैसे नसीब होगा, आप अपनी जिंदगी में कमलात पॉजिटिव कमलात कैसे हासिल करेंगे उसके लिए आप प्लान करें। लेकिन खुदा ने करना उसमिल्ला ये प्लानिंग की ताकत को इस्तेमाल करें कि मैं इस इलाके का चौधरी कैसे बनूंगा, तो ये तो वैसे ही नहीं है, ये तो जानवरों की ख्वाहिश हो गई। तो आपको मुसलसल ये डिस्टिंग्विश करना होगा कि ये जो आपने अपनी ख्वाहिश को इस्तेमाल किया कहाँ इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया या गलत इस्तेमाल किया। अगर आपको इसकी महारत हो गई आप इल्मे अखलाक में आगे बढ़ गए, आपका तकवा आगे बढ़ गया, और खुदा ने नाऊज़ बिल्ला बार बार स्लिप हो जा रहे, बार बार स्लिप हो जा रहे, ये करना था नहीं किया, ये करना था ये नहीं किया, तो फिर आप कैसे डेवलप होंगे। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये समझ रहे हैं तकवा ये है कि नमाजें ज्यादा पढ़ लूंगा, रोजे ज्यादा रख लूंगा, और ये तो है तकवा का हिस्सा, एक इबादत है अल्लाह की इबादतें करना, लेकिन तकवा का सबसे बड़ा हिस्सा नफ्स पे कंट्रोल करना है। अच्छा मुश्किल क्या है, देखिए मुश्किल बहुत संगीन मुश्किल, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये अच्छा काम है बुरा काम है, अच्छा काम अगर नीयत खराब हो तो कुरान पढ़ना भी बुरा हो सकता है। आप जो दुरूद भेजते हैं अगर इस नियत से भेजेंगे मेरी आवाज दूसरों को नजर आए फिर क्या है,
बुरा काम,
तो बुरा हो गया। मैं जो मजलिस पढ़ रहा हूं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरी शोहरत बढ़े फिर बुरा हो गया। काम मसला नहीं है, नियत मसला है, काम जो आप कोई भी करते रहिए, नियत क्या है आपकी। हाँ बस काम ही गलत है, मतलब कोई उम्र खबाइश पी रहा है कह रहे मैं अच्छी नियत से पी रहा हूँ, अच्छी नियत कहां से आ गई उसके अंदर, उसमें कहां से अच्छी नियत आई। एक आदमी कह रहा है मैंने शराब फरोशी इस्लामी को ली, अरे भाई शराब फरोशी इस्लामी कहां जाए, ये वाकई है, ये इंकलाब से पहले ईरान के अंदर खुली हुई थी। तो ये कुछ काम तो गलत है, उसमें अच्छी नियत कहां से आ गई, लेकिन कुछ काम है जिसमें दोनों चलते हैं, अच्छी नियत भी चलती है बुरी नियत भी चलती है, वही काम को इंसान ढंग से कर ले मुत्तकी है, वही काम बुरी नियत से करे मुनाफिक है, मुनाफिक है। क्यों, अल्लाह को दिखाने के लिए नहीं करता, अल्लाह के लिए नहीं करता, बंदों को दिखाने के लिए करता
क्या
सही। अब मुझे और आपको क्या करना है, मुझे इस कंट्रोल को बढ़ाना है कि मैं जो काम करूं उसमें मेरे सामने ये हो कि खुदा ने यही चाहा था, खुदा ने इसी तरह चाहा था। अगर आपके और मेरे जहन में ये बातें आ गईं जो मैंने कल खोल बता इल्लाह के सिलसिले में अर्ज की थी कि आप जो काम करें आप अपने आप से ये सवाल करते रहें खुदा ने ऐसे ही चाहा था, यही चाहा था। तो मसलन मैं ऐसे और यही को दो क्यों कर रहा हूं, चूंकि बाद काम सही होता है नियत गलत होती है। मतलब खुदा ने चाहा था कि मैं दिस पढ़ूं, हाँ चाहा था, इसी तरह चाहा था जिस तरह मैं पढ़ रहा हूं, इसमें क्वेश्चन लगाना पड़ेगा कि भाई नियत यही चाहिए थी खुदा। तो अगर मैं और आप अपने ऊपर मेहनत करें और मैं और आप अपनी जिंदगी में हर काम में ये पूछते रहें कि खुदा ने यही चाहा था और ऐसे ही चाहा था, तो हमारा तकवा बढ़ेगा, हमारा कुर्ब भी बढ़ेगा। यानी खुद बढ़ेगा क्या मतलब, वो पॉजिटिव सिफात जो खुदा की हमारे अंदर आ जानी चाहिए थी वो आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन खुदा ने फिर नाउज़ बिल्ला जैसे मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया, अगर मैं ढेरों इबादत कर रहा हूं और सिफात नहीं बेहतर हो रहे, इसका मतलब है मामला خراب ہے. اچھا میں کس سے پوچھوں کہ صفات بہتر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ ہر انسان کو ناصح چاہیے, نصیحت کرنے والا, اور ہم لوگ تو نصیحت لینے کے موڈ میں ہیں نہیں, تو میں کیوں نصیحت ہوں؟ تو میں پھر اس کا بھی ایک حل عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو میں آخر وقت تک بتاؤں نا کہ کیا کرنا کیا ہے. آپ کو بتا سولوشن آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. درود بھیجے گا محمد آپ کی زندگی میں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا کوئی مقصد غرض ہوگی آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ چلیں گے. مثلا انسان جب بزنس کر رہا ہوتا ہے تو سارے صحیح لوگوں کے ساتھ بزنس کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ٹیڑھا ہے, یہ غلط ہے, بزنس چل رہا ہے چلاؤ. ٹھیک ہے, بھائی آپ نے کسی کے لیے گھر بنایا تو آپ سب دیکھتے ہیں کہ متقی پرہیزگار ہے تو اس کے لیے گھر بناؤں ورنہ نہیں بناؤں؟ نہیں, آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے میرا کام چل رہا ہے میں چلا رہا ہوں. آپ نے دکان کھولی ہے وہاں پہ جو آ رہا ہے اس کا پہلے تقوا کا اسکینر آپ نے لگا کے دیکھا ہے متقی ہے نہیں, پھر میں اس کو الگ نہیں جو بھی آ رہا بزنس کر رہا ہے ہمیں کیا اس سے کہ وہ کیا ہے اندر سے. ہاں ٹھیک ہے, مثلا حرام کی کمائی مجھے نہ دے حلال کی دے اللہ کا اتنا ہو جائے کم سے کم. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ آپ کی زندگی میں انتہائی مخلص آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, بہت مخلص ہوتے ہیں, ان کو آپ سے کوئی غرض مرض نہیں ہوتا, وہ پورے خلوص سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے, ان سے پوچھئے میرے اندر برائی کیا ہے. ان سے پوچھو. ایسے ایک بندے کو روایت کہتی ہے مومن,
سبحان اللہ,
کہتے مومن وہ ہے جو دوسرے کو مومن بھائی کو یہ بتائے کہ تمہارے اندر خرابی کیا. اور مومن مرآت المومن, مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ بنتا ہے, دوسرے بتا. تو آپ کیا کریں, آپ کسی ایسے مخلص سے جو آپ کی زندگی میں ہو, اور اگر نہیں ہے تو اپنے آپ سے پوچھے گی بدبختی کیوں آئی ہے. اگر کوئی مجھ سے کہنا میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہو تو میں کہوں گا میں معذرت کے ساتھ بدبخت خود تم ہوں, خدا نے تمہیں مخلصین سے کیوں محروم رکھا. کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ دنیا مخلصین ختم ہو گئے ہیں؟ تو واللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا, حتی یزید کے دور میں نہیں ہوا.
سبحان
اللہ, ہر دور میں مخلصین رہیں گے. یہ کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب تمہارے اندر کوئی پرابلم ہے, جا کے ڈھونڈو ہوا کیا ہے. صحیح ہے, تو پہلے مخلصین ڈھونڈ لو, پھر مخلصین سے پوچھو میرے اندر خرابی کیا ہے, کون سی خرابی ہے جو مجھے خدا سے نزدیک کرے گی, دور کرے گی, کون سی خرابی ہے جو مجھے مجھے اپنے ہدف تک پہنچنے سے دور کرے گی. وہ بتائیں مثلا یہ خرابی ہے, تھوڑا بہت بتائیں کہ بھائی اس طرح کا ایک معاملہ اس کو صحیح کر لو. اچھا اگر فرض کوئی یہ کہ مولانا مجھے کوئی نہیں مل کے دے رہا, تو میں اسے کہوں گا کہ تم پھر بیٹھ کے اپنے ہی قاضی بن جاؤ, اپنے ہی منصف بن جاؤ, اور اپنے وجود کا جائزہ لو اور دیکھو اس میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی. اور پھر میں عرض کروں گا اگر وہ آ کر کہنا مجھے اپنے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی, تو میں جا کے اس سے کہوں گا مجھے ایک نظر آ گئی ہے, ایک نظر آ گئی مجھے, معصوم ہو گیا. کیا معصوم ہو گیا, تمہیں تو کوئی خرابی نہیں, کسی بات ایسا نہیں ہوتا ہے. جا کے ڈھونڈو اور ذرا سے اس کارپیٹ کو اٹھاؤ, پھر نظر آئے گا اندر ہے کیا. تو وہ خرابیاں کیا ہیں, وہ خرابیوں کو کنٹرول کرو اس سے پہلے کہ موت آئے اور معاملہ ختم ہو جائے. خرابیوں کو کنٹرول کرو, تقویٰ یہ ہے. اب مثال کے طور پر مجھے جناب 34 ایئرس ہو گئے طالب علم بنے ہوئے. اب اس 34 ایئرس میں اپنا جائزہ لوں گی, بھائی 34 ایئرس پہلے میرے اندر بہرحال ایک حسن ظن تھا لوگوں کے بارے میں, اچھا سوچنا, وہ بڑھا یا نہیں بڑھا, یا وہ حسن ظن مہارتوں کی وجہ سے جو میں نے معاشرے کے ساتھ حاصل کیے ہیں وہ حسن ظن سوئے ظن میں تبدیل ہو گیا. اب میں جس کو دیکھتا ہوں ٹیڑی آنکھ سے دیکھتا ہوں, اس میں کوئی گڑبڑ ہے. تو بھائی یہ تو خدا نے تو ایسا نہیں چاہا تھا. مثلا 34 سال پہلے کچھ سچائی کا لیول تھا, ابھی بھی وہی ہے یا اس سے کم ہے, تو پھر کیا فائدہ ہوگا اتنے کم ہوں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہماری لائف کا جو سو کالڈ کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ دیکھنے بھی نہیں دے رہا کہ ہم لوگ افیکٹڈ ہو گئے, دیکھنے بھی نہیں دے رہا. کیوں؟ اس کو ہم کہتے ہیں پروفیشنلزم. بہت ساری اپنی مکاریوں کو ایک ٹائٹل کے نیچے ڈال لیا ہم نے, کیا پروفیشنلزم. بھائی اس کو اسلام منافقت کہتے ہیں, یو کال اٹ پروفیشنلزم. مثلا جو میرے سامنے آئے گا میں ایک چوڑی سی مسکراہٹ سے اس کے ساتھ ملوں گا اور اندر سوچا ہوں نزدیک میں کھنجر بھونپوں گا. اس کو ہم کہتے ہیں پروفیشنلزم. یہ کون سا پروفیشنلزم؟ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلام کہتا ہے تم اپنے اندر سے اتنا خوبصورت رکھو کہ تمہیں اندر کو باہر دکھانے میں کوئی مشکل نہ ہو. اچھا کیا ہمیں یہ نصیب ہوا؟ کیا ہمیں یہ نصیب ہو رہا ہے؟ اگر یہ نصیب نہیں ہو رہا ہے تو بھائی اس کے اگینسٹ جو کچھ بھی ہے اس کو ہم منافقت کہتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ منافقت میں قرب ہے؟ قرب خدا منافقت میں نعوذ باللہ تعالیٰ نہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تقوی یہ ہے, تقوی تسمیہ زیادہ پڑھنا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی انسان انشاءاللہ الف الف کی تسبیح زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ خدا پچھلے گناہوں کو بخش دے گا, اگلی زندگی میں پاکیزگی نصیب کر دے گا, یہ ممکن ہے. لیکن پہلے اس کو اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا. صحیح کیسے کرنا پڑے گا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی کنٹرول بڑھاؤ, اپنی زندگی میں دیکھو خدا کے لیے کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو, اس کے ذریعے آگے بڑھو. اور یہ مسلسل چیک ہے, یہ کبھی بھی رکنے والا کہانی ہے ہی نہیں. یہ تو چلے گا ہمیشہ ساری زندگی. آپ بوڑھے ہو جائیں گے تب بھی یہی ہوتا رہے گا. آپ کو اپنے اوپر چیک رکھنا پڑے گا اور بہتر یہ کہ جلدی کر لیں. یہ جو معنویت ہے یہ اہل بیت کی میراث ہے. یہ معنویت ہے
بر محمد اہل بیت محمد صلوا
نشانی کیا ہے؟ مجھے آخر تک لے کے جانا ہوتا تھا کہ میں سوچتا ہوں آخر تک لے کے جانا. امام خمینی نے چیز حدیث میں بڑی خوبصورت ایک بات کہی, ہم لوگ تو ظاہر نہیں کر پائیں لیکن بہت خوبصورت بات کی. کہتے تھے جو بھی اخلاق سکھائے وہ پرسکرپشنز نہ لکھے دوائی کھلا کے آئے. جو بھی علم اخلاق سکھائے وہ پرسکرپشنز نہ لکھے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر, نہیں دوائی کھلا کے آئے. کیوں؟ چونکہ بعض ڈاکٹرز کو کلینک چلانا ہوتا ہے, بعض ڈاکٹروں کو شفا دینی ہوتی ہے. جس کو کلینک چلانا ہوتا ہے نا وہ پرسکرپشن لکھتا ہے, جس کو شفا دینی ہوتی ہے وہ دوائی کھلا کے آتا ہے. اب آپ خود دیکھ لو, آپ کو اپنے لیے پرسکرپشن لکھنی ہے یا دوائی کھلانی ہے؟ علم صرف پرسکرپشن ہے, عمل دوائی ہے. ایسا نہ ہو دس دن تک میں نسخے لکھتا رہا ہوں نسخے سبمٹتے رہے وہ پتیاں بنا بنا کے جیب میں ڈالتے رہے. علم بڑھے گا, عمل عمل نہیں ہوا تو یقین نہیں بڑھے گا. اور پاکیزگی علم پہ نہیں ہے, پاکیزگی عمل پہ. تقویٰ عمل کرنا اس کے اوپر ہوگا. اب میں عرض کر رہا تھا اس کی نشانی کیا ہے. اگر کسی کے اندر تقویٰ ہے کسی کے اندر تقویٰ نہیں ہے, کل اس کے اوپر ایک دن اور لگاؤں گا انشاءاللہ تقویٰ اور معنویت کے اوپر, پھر ہم دوسری میراث کے اوپر شفٹ ہونے کی کوشش کریں گے. اس کی نشانی کیا ہے؟ نشانی وقت انتہائی کم ہے, میں مسلسل گھڑی دیکھتا رہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس وقت کتنا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں بہت تیزی سے اس کو عرض کرتا ہوں, کل انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تیزی سے ایک واقعہ, تیزی سے ایک آدمی آیا, اس نے امام سے کہا مولا میرے لیے ایک استخارہ کر دیں, مجھے ایک بزنس ٹرپ پہ جانا ہے. امام نے استخارہ دیکھا کہا استخارہ ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. کسی بھی وجہ سے وہ چلا گیا, وہ بزنس ٹرپ پہ پھر بھی چلا گیا. درود بھیجے گا محمد. ہر روز کا کام ہے مائک لیتا ہے, ہر روز کا کام. اب اس کو دیکھنا پڑے گا گرتا کیوں ہے. تو جناب علی وہ گیا پھر بھی بزنس ٹرپ پہ چلا گیا, گیا اور واپس آ کے مولا سے کہنے لگا مجھے لگتا ہے کراچی کا مومن. واپس آئے کہتا ہے مولا آپ نے منع کیا تھا میں پھر بھی چلا گیا. آپ پورا برے صغیر بھی لے سکتے ہیں, کراچی کو بدنام نہ کروں. اس نے کہا مولا آپ نے منع کیا تھا میں پھر بھی چلا گیا اور مادر کے ساتھ فائدہ بھی ہوا. یہ فائدہ کیوں ہوا؟ مولا میں چلا تو گیا. امام نے فرمایا کہ تم فلاں جگہ رکے تھے, وہاں رکا. پہلے کی نماز قضا ہوئی تھی کہ یہ فائدہ جو تمہیں ملا کیا فجر کی قضا کو پورا کر لے گا؟ کیا اس کو پورا کر سکتا ہے؟ کہ میں نے ایسے نہیں سوچا تھا. امام چاہ رہے ہیں میں اور آپ ایسے سوچ لیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے سوچ لیں. اب مثال جناب علی, کل آپ کا دن گزرا, فرض کریں آپ کا کوئی بزنس ہے, آپ کا کوئی کام کاج ہے, تو جناب علی آپ مجھے دیکھیں بس آپ کی فائنینشیل ورتھ اور فائنینشیل ارننگ کتنی ہے. لیکن فرض کریں آپ کو کل جناب $5,000 کمانے کو مل جائے, شام کو آپ گھر آئے, اچھا دن ہے یا نہیں؟ اچھا دن ہے, ٹھیک ہے. مگر یہ آپ کی کمائی ہر روز ملینس میں ہوتی ہے تو پھر تو 5,000 بہت کم لگے گا آپ کو. لیکن ہم جیسے غریبوں کے لیے تو 5,000 بہت ہوتی ہے بھائی. تو مثلاً ہمیں تو بہت اچھا لگا. اچھا اگر مثلاً صبح کو آپ کو چانس بن رہا تھا کہ 5,000 کما سکتے ہیں, لیکن دوپہر تک آتے آتے پتہ چلا کہ وہ چانس نکل گیا, تو دن اچھا ہے یا برا ہے؟ تھوڑا سا برا ہو گیا کہ بھائی صبح کو اچھا والا چانس تھا, صحیح. لیکن اگر فجر قضا ہوتی تو دن اچھا ہے یا برا ہے؟ $5,000 کے برابر بھی ورتھ نہیں رکھی نماز کی, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تقویٰ کم ہے. اگر تقویٰ ہوتا تو خدا کی نافرمانی کے اوپر غم آتا, اور خدا کی فرما برداری کر کے خوشی آتی. یہ پہلا پوائنٹر آتا ہے, پہلا انڈیکیٹر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. کیوں؟ کوئی خدا کی نافرمانی کر کے لا تعلق کیوں ہے؟ کچھ ہوا ہی نہیں. جیسے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ ہوں اور آپ کا مثال کے طور پہ کوئی بہت ہی نزدیکی شخص ہو, کوئی بھی ہو, اور وہ آپ کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ صبح کو اٹھے اور ایک گالی دے اور دوپہر کو ایسے ملے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, تو آپ کہیں گے تم کس منہ سے کھڑے ہو دوپہر کو میرے سامنے, تم نے صبح میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ یا مثلا آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں, آپ کے ایک باس نے ایک اسائنمنٹ دیا آپ کو کہ بھائی صبح کو آنا 10 بجے, تم نے 10 بجے اس کام کو کرنا ہے, جتنے بجے بھی آؤ 10 بجے یہ کام کرنا ہے, اور 11 بجے یہ کام کرنا ہے. آپ نے 10 بجے وہ کام نہیں کیا اور 11 بجے اس کے سامنے کھڑے, جی میں آ گیا 11 بجے کام کے لیے, تو کہہ گئے اچھا یہ بتاؤ 10 بجے کا کیا ہوا؟ تو کیا آپ کہیں گے وہ تو مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ ایک کام ہوتا رہ گیا, چھوڑے گا وہ. اتنا سا بھی درد نہیں ہے, پھر کہہ رہے متقی ہوں مومن ہوں. بھائی یہ کون سا تقویٰ ہے؟ کانسیپچوئل کلیئرٹی ضروری ہے, کانسیپٹس میں کلیئرٹی نہیں ہے. جب تک میں اور آپ اس کانسیپچوئل کلیئرٹی تک نہیں پہنچیں گے مشکل حل نہیں ہوگی. ہم لوگ علم کے دائرے میں چلتے رہیں گے, یقین کے دائرے میں نہیں آئیں گے. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. خدا کے نظام میں اچھی بات بہت اچھی بات ہے, ہر چیز اچھی ہے, لیکن اس کے نظام میں بہت اچھی بات وہ یہ کہ کبھی بھی واپس آنے والے کو کچھ نہیں کہتا ہے. واپس آنے والے کو کبھی کچھ نہیں کہتا. اب باہر جانے والے کو بہت ڈانٹتا ہے کہ تم باہر کیوں گئے, مارتا بھی ہے پھر بعض اوقات کہ واپس آؤ. خدا تعالیٰ فرماتا ہے بعض لوگوں کے اوپر ہم لوگ, بعض قوموں پہ ہم مصیبتیں نازل کرتے ہیں, لعلہم یتضرعون, شاید ہمارے سامنے گڑ گڑا ہے. واپس آ جائیں, بعض اوقات مارتا بھی ہے کہ شاید واپس آئیں. کس کی طرح؟ اس ماں کی طرح جو دیکھ رہا ہے, دیکھ لے کہ مثلا اس کا بچہ مصیبت میں پھنسنے والا ہے, پکڑے گی, مارے گی, سب کچھ کرے گی. کیوں؟ تاکہ واپس آئے. اگر واپس آ جائے پھر معاملہ ختم ہوں گے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہو. واپس آؤ, واپس آؤ, ہمیشہ واپس آنا اچھا ہے. خدا کا نظام ایسے ہی, اس کو کہتے ہیں کریم. خدا کریم ہے. کرامت کا مطلب کیا ہے؟ کرامت کا مطلب یہ کہ جو واپس آ رہا ہو اس کو سرزنش نہیں کرتا. کریم کا مطلب یہ, اہل بیت کریم خدا کے کریم نمائندے.
سبحان اللہ بے شک.
کریم خدا کے
کریم نمائندے. سبحان اللہ
سبحان اللہ. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس, کہنے لگا اللہ کے نبی خدا خود امتحان لے گا, خود سوال کرے گا یا فرشتے سوال کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خدا خود کرے گا. لوگ تھوڑے سے کہنے لگے کہ کیا سوال ہے, خود کرا کر کے. اللہ کے نبی نے فرمایا خود خدا کرے گا. تو کہنے لگا میرا کام چل جائے گا, میرا کام چل جائے گا. تو اللہ کے نبی پھر مسکرائے. تو لوگوں نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم بتا تم کیا کہہ رہے. تو اس نے کہا کہ مگر کیا اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کہ خدا کریم ہے؟ تو لوگوں نے کہا خدا کریم ہے. تو کہا میں نے کریموں کو دیکھا ہے, معافی مانگو تو معاف کر دیتا ہوں.
بارگاہ خالق آل محمد صلوات.
کریم سے معافی مانگو اور معاف کر دیتا. اب خدا کریم ہے اور سوال بھی خود ہی کرے گا, امتحان بھی خود ہی دے گا, اس کا مطلب ہے معاف کرے گا. اللہ کے نبی نے کوئی اس طرح کا فرمایا کہ اس کو دین سمجھ میں آ رہا ہے, خدا سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہ کرامت ہے, یہ سید الشہداء کی فرش عزا خدا کی کرامت کا ایک مظہر ہے. خدا نے اپنی کرامت سے سید الشہداء کی فرش عزا کو پھیلایا کہ اگر کوئی بندہ ہے کہ جو سید الشہداء کے مصائب کو دیکھے, قربانیوں کو دیکھے, اور ان مصائب اور قربانیوں کو دیکھتے ہوئے وہ خدا کی طرف واپس آ رہا ہے, خدا فوراً قبول کرتا ہے. خود سید الشہداء کی سنت یہی ہے. اللہ کی کرامت کا مظہر جب حضرت حر نے کہا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں تو کیا سید الشہداء نے روکا؟ جرم تو بہت بڑا تھا. کتنا بڑا جرم تھا؟ جتنے بچے پیاسے ہیں وہ کس کی وجہ سے پیاسے ہیں؟ یہ نہ روکتا راستہ, پانی تک جانے دیتا تو امام حسین کا لشکر پانی پہ ہوتا. اور یہ روکتا یا نہ روکتا, بالآخر سید الشہداء کے پاس جو پانی تھا وہ 1000 کے لشکر کو تو امام ہی نہیں پلایا تھا. اتنا ہی سوچ لیتا کہ امام حسین کے پانی کو ہم نے پی کے ختم کیا تھا. حضرت حر کو تو بار بار یاد آتا تھا کہ میری وجہ سے بچے پیاسے ہیں, میری وجہ سے اعلیٰ تش اعلیٰ تش کی آوازیں آ رہی ہیں. اور سید الشہداء اس بات کو جانتے تھے کہ حر کس کا احترام کرتے ہیں. زیادہ حر جب امام حسین کے سامنے پہنچے, سواری کو روکا, تو سید الشہداء نے ایک موقع کے اوپر الفاظ کو تلخ کرتے ہوئے فرمایا تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے. جیسے یہ کہا حر نے پلٹ کر کہا کہ اے امام, امام کا نام لیا, کہ اگر عرب میں کوئی اور مجھے کہتا یہ جملہ تو میں بدلہ لیتا, لیکن آپ کی ماں کا احترام کرتا ہوں, آپ کی ماں کا احترام. میں نہیں سوچ سکتا کہ فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے, یہ میں نہیں سوچ سکتا. نجات یہیں سے تھی, نجات یہیں پہ ہوئی کہ جب شب عاشور آئی اور دیکھا حسین کے بچے پیاسے ہیں, فاطمہ زہرا کا خاندان پیاسا ہے, اور بار بار حر کو احساس ہوا کہ اس پیاس کا ذمہ دار تو ہے. سید الشہداء کی طرف واپس آئے, اور یہ کریم خاندان ہے. جب سید الشہداء کی طرف واپس آئے, اب جو روایات ہمارے پاس ظاہر بیان کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ آنکھوں پہ پٹی بھی باندھی اور ہاتھوں میں رسی بھی باندھی تاکہ امام کو یہ دکھا سکیں کہ مولا میں نادم ہوں, پشیمان ہوں واپس آنے والے کے لیے. گویا امام کے نزدیک تشریف لائے تو اپنے سر کو امام کے قدموں میں گرا دیا, کہا مولا میں آپ کا مجرم ہوں اور مجرم قیدی بن کر آیا ہے. سید الشہداء کریم خاندان کے ہیں. ایک لمحہ نہیں سوچا کہ جرم کیا تھا, فوراً سینے سے لگا لیا, حر کو بخش دیا. اب حر جب اپنی بخشش لے چکے, اپنے لیے تمام تر آزادیاں حاصل کر چکے تو پھر سعید الشہدا سے کہا کہ مولا اگر اجازت دیں تو میں اپنی جان قربان کروں آپ کے اوپر. یہاں پہ عجیب مرحلہ ہے, یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حر اپنے صاحبزادے کے ساتھ آئے تھے اور اپنے صاحبزادے کو بھی بھیجا کہ تم جاؤ میں دیکھوں گا کہ تم قربانی دو. جب قربانی دے رہے تھے اور حر کے بیٹے نے گویا آواز دی تو حر کھڑے ہوئے کہ لاشا لے کر آئے ہیں, لیکن تو شہدا نے روک لیا. حر برا خطاب فرمایا کہ حر پٹیاں باندھنا آسان ہے, رسیاں باندھنا بھی آسان ہے. اور آپ کیا کہیں, صرف اتنا کہیں گے اے کریم امام علی اکبر کا لاشا. یہ کریم امام, کریم امام. بس ایک موقع پر حر خود گئے, زمین پر گرے, جب گرے سید الشہدا تشریف لائے. سید الشہدا تشریف لائے, حر کی پیشانی پہ ایک زخم تھا جس سے خون نکلے جا رہا تھا, حر کو دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. تو حر کی پیشانی پہ سید الشہدا نے اپنا رومال باندھ دیا اور سید الشہدا نے رومال باندھ کے حر کے اس زخم کے خون کو روک لیا تاکہ حر اپنی آنکھیں کھول سکیں. حر نے اپنی سعادت کو دیکھ لی, دنیا سے رخصت ہو گئے, شہید ہو گئے. ایسا بس ایک جملہ اور بڑھاؤں. ایک موقع پر ایک ایرانی بادشاہ شاہ اسماعیل, وہ اس بات کے درپے ہوا کہ حضرت حر کی قبر کو کھودے. اس نے کہا کہ بھائی یہ حر کا لاشا دور دفن ہے, کربلا کے اندر دفن نہیں ہے, میں احترام نہیں کروں گا. اور لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ نہیں, وہ بہت نزدیکی امام کے ساتھی تھے. جب اصرار کیا تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پھر لاشا کھولو, اگر لاشا کھولا اور جسم ویسے ہی تھا تو پھر میں احترام کروں گا. منع کیا کہ مت کھول, لیکن اس نے کھول دیا. جب حضرت حر کا لاشا کو کھولا, قبر کو کھولا, تو دیکھا حر کا لاشا ویسے ہی رکھا ہوا ہے جیسے امام نے رکھا تھا, چوتھے امام نے. اور اس نے وہ منظر دیکھا, اس نے کہا اچھا یہ جو تم لوگ مصائب میں پڑھتے تھے کہ امام حسین نے رومال باندھا تھا, تو وہ رومال پیشانی پہ بندھا ہوا تھا, رومان بندھا ہوا تھا. میں بلا وجہ پہ کوئی روایت نہیں پڑھوں گا, کچھ مستند ہوگا تو پڑھوں گا. رومان بندھا ہوا تھا تو کہنے لگا مجھے یہ رومال چاہیے, مجھے یہ رومال چاہیے جو امام حسین کا ہے. عجیب لمحہ, سب نے منع کیا, نہیں مانا. جیسے ہی رومال کھولا خون پھر نکلنا شروع ہو گیا, خون پھر نکلنا شروع ہو گیا. اس سے مطلب میں کیا لوں گا. آپ دیکھیے, آپ حضرت حر کے غم میں روئے ہیں, آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, سب مل کر اپنے امام سے ایک دعا کر رہے ہیں کہ مولا جس طرح آپ نے حر کو ایک تحفے سے نوازا, حر نے تو جان دی تھی اس لیے آپ نے تحفے سے نوازا, لیکن میں کریم امام آپ سے میں کیا عرض کروں, میں نے کچھ نہیں کیا, لیکن میرے مولا ایک تحفہ ہمیں بھی نصیب کر دیں, اور وہ ایسا تحفہ ہو ہماری قبروں میں ہمارے ساتھ جائے, اور جب ہمیں قبروں میں اٹھایا جائے تو آپ کے تحفے کے ساتھ اٹھے ہم لوگ قبروں سے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون.